بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وآل محمد جل وعلى آله الطيبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد صلى الله عليه وسلم. چل فرجهم مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اور عالم کے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں مادہ پرستی کے نفس پرستی کے اس دور کے اندر دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب کی ہے. خدا نمتال اپنے بندوں پر جب احسان کرتا ہے, ایک روایت کے مطابق خدا جب اپنے کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو اس کو دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب کر دیتا ہے. بلا شک و شبہ یہ کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, اپنے دین کے بارے میں سوچیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کہ آپ سید الشہداء کے نام پہ فرش اعضا پہ تشریف فرمائیں, یہ خداوند تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. پروردگار عالم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر جو نعمتیں نثار فرمائی ہیں, معمولاً ان نعمتوں کے اندر دو پہلو ہیں. آپ چاہیں تو اس نعمت کو اچھی جگہ پہ استعمال کر لیں, اور خدا نہ کرے اگر کوئی اچھائی کا ارادہ نہ کرے تو اس کو برائی میں استعمال کر سکتا ہے. جیسے کہ عموماً مثال دیتے ہیں ایک چاقو کی طرح, کہ اگر کوئی چاہے تو چاقو کو کسی اچھے مورد میں استعمال کرے, جو خدا نے تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو انجام دے, چاہے تو خدا نہ کرے کسی جرم کے اندر کسی ظلم کے اندر اسے استعمال کر لے. اس اعتبار سے دنیا کی عظیم الشان ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل اور شعور کی نعمت ہے, کہ خدا تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی شرافت انسانوں کو نہیں دی جس سے جتنا عقل اور شعور کے ذریعے سے نصیب فرمائی ہے. اس کو اپنی امانت تعبیر فرماتا ہے, اس کو اپنی روح میں سے تعبیر فرماتا ہے. اور اس نعمت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم مجبور ہیں خواہ نہ خواہ اس نعمت کو استعمال کریں گے. کون سا دنیا میں انسان ایسا ہوگا جو اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ یہ کہ آپ معمولی سا پانی پینے کا ارادہ کریں گے اس میں بھی عقل استعمال ہوگی, یہ کہ کوئی جرم کا ارادہ کرے جرم کے لیے منصوبہ بندی کرے اس میں بھی عقل استعمال ہوگی. لہذا یقینی طور پر فرعون نے مصر کی حکومت بغیر عقل استعمال کی حاصل نہیں کی ہوگی. نمرود نے اتنا بڑا جو خدائی دعویٰ کیا وہ اس نے بغیر عقل کے استعمال کیے نہیں کیا ہوگا. اور آج کی دنیا کے جو ظالم و جابر اتنا پیچیدہ نظام بنائے بیٹھے ہیں اقتصادیات کے اندر, سیاسیات کے اندر, ثقافت کے اندر, یہ سب کچھ بغیر عقل کے نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ انسان کے اوپر ہے اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتا ہے, کس جگہ کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. اگر ہم یہ طے کرنا چاہیں کہ عقل کا بہترین استعمال کیا ہوگا تو روایات کے اندر ارشاد فرمایا عقل کی اصل حقیقت یہ ہے العقل ما یعبد به الرحمن, عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. عقل کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں معرفت حاصل کرے, اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرے, اپنے وجود کے بارے میں معرفت حاصل کرے, اور اس کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر ہم ان تین حقیقتوں کے اوپر غور کر لیں, خدا کی حقیقت, اس کائنات کی حقیقت, اور خود اپنی حقیقت, تو ہمیں اس پورے نظام کے اندر اپنا وجود سمجھ میں آتا ہے. ہم یہاں پہ کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں, کیوں خدا نے ہمیں ارسال کیا. جب یہ نظام جامعیت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے, بہت سارے حقائق آشکار ہوتے ہیں, اور جتنے اس نظام میں سے چیزیں مس ہوتی چلی جائیں گی, چھوڑتے چلے جائیں گے لوگ, اتنا ہی اس نظام میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض الفاظ ایسے ہم لوگ عام روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں جس کے معنی پر بہت زیادہ توجہ شاید نہ دیتے ہوں. ان میں سے ایک لفظ ہے نظام, جس کو ہم سسٹم تعبیر کرتے ہیں. تو ممکن ہے کوئی بہت سادہ سی کسی جگہ پہ سسٹم کا لفظ استعمال کرے, نظام کا لفظ استعمال کرے, اور ممکن ہے کسی پورے شعور کے ساتھ نظام کے لفظ کو استعمال کرے. سسٹم میں اور اجزاء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلاً اگر ایک جگہ کے اوپر اینٹیں کسی ٹرک سے اتار کے رکھی گئی ہیں, ایسے ہی الٹ دی گئی ہیں, تو کیا یہ سسٹم ہے؟ کہیں کہ نہیں, یہ متفرق اجزاء ہیں. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ متفرق اجزاء ہیں. اینٹیں ایسی اٹھا کے پھینک کے یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. اچھا, اگر انہی اینٹوں کو ایک کے اوپر ایک ترتیب سے رکھ دیا جائے, اور اس سے زیادہ کہ یہ ترتیب سے رکھی ہیں اور کچھ ہدف نہ ہو, تب سسٹم ہو جائے گا؟ تب بھی سسٹم نہیں ہوگا. سسٹم کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ سسٹم کے لیے آپ کو کم سے کم تین حصے چاہیے ہوں گے. اس میں ایک ان پٹ ہوگا, اس میں ایک آؤٹ پٹ ہوگا, اس کے اندر ایک پروسیسنگ ہو رہی ہوگی, اس کے اندر کوئی کام ہوگا. اب اگر انہی اینٹوں کو آپ ایک خاص ترتیب سے رکھیں, اس ترتیب میں ایسا ہو کہ پانی ایک طرف سے ان اینٹوں کے اوپر سے گزرے گا, اور وہ پانی ایک خاص پروسیس سے ہوتے ہوئے دوبارہ وہاں سے نکل جائے گا, اور پانی تھوڑا سا بہتر پانی ہو جائے گا, اس کی مٹی کم ہو جائے گی, اب یہ ایک سسٹم بن جائے گا. وہ اینٹیں ہیں, ایک خاص ترتیب سے, ایک خاص ہدف سے رکھنے کے نتیجے میں اس میں سسٹم بنے گا. اس میں ایک ان پٹ ہوگا, جو مثال کے طور پر نمکین پانی ہوگا, اس کے اندر ایک پروسیسنگ ہوگی, وہ عمل جس کے ذریعے سے پانی فلٹر ہو جائے گا, اور اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوگا, وہ میٹھا پانی جو وہاں سے باہر نصیب ہوگا. ہم لوگ اسی طریقے سے ہیں, ہمیں اپنے دین کے بارے میں سوچنا ہوگا. آئے ہمارے دین اجزاء ہے, متفرق اجزاء ہیں, یا پورا سسٹم ہے یہ؟ میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی یہاں پر کہ ہمارا دین صرف اجزاء متفرقہ ہیں. ہم میں سے ہر کوئی کہے گا یہ سسٹم ہے. اچھا, اجزاء کے ساتھ ڈیل کرنے میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, آپ سسٹم کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے 500 اینٹیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں, جیسے میں نے کہا ٹرک سے ڈیلوڈ ہو کے پڑی ہوئی ہیں. اچھا, اگر اس میں سے آپ کسی ایک اینٹ کو یہاں سے نکالیں ادھر پھینک دیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. اینٹ کو ڈھیر میں سے ایک اینٹ نکالیے ادھر سے ادھر پھینک دیجئے, کچھ زیادہ فرق حاصل نہیں ہوگا. جو ترتیب سے اینٹیں رکھی تھیں, ان میں سے بھی ایک ترتیب میں رکھے ہوئے ایک سیکوینس کو اٹھائیے ادھر رکھ دیجئے, اس میں سے بھی بہت زیادہ فرق حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں آپ نے چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اب بہت فرق ہوگا. مثلا کم از کم کیا فرق ہوگا؟ کم از کم فرق یہ ہوگا, جو آؤٹ پٹ آپ کو مل رہا تھا وہ آؤٹ پٹ آپ کو نہیں مل پائے گا, چونکہ آپ نے ممکن ہے پروسیسنگ کو خراب کر دیا. مثلا اس کی پروسیسنگ میں شاید ایسا ہو کہ اینٹوں کی سطح سے اتنی دیر تک پانی نے ٹچ ہونا تھا, آپ نے یہاں سے اینٹیں کم کر کے وہاں بڑھا دی, تو شاید اینٹوں کی سطح جتنے پانی اس کو ٹچ ہونا تھا آپ نے کم کر دی. وہ سطح اگر آپ نے پانی کی سطح کم کر دی, تو اس کا مطلب یہ کہ پانی پیوریفائی نہیں ہوگا. تو جو آؤٹ پٹ آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. بس اب ہم اس کو ریورس کر لیتے ہیں. اگر ایک سسٹم ہو اور سسٹم میں آؤٹ پٹ نہ ملے, تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سسٹم میں کچھ اجزاء خراب ہو گئے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سسٹم میں کچھ اجزاء کم ہو گئے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سسٹم کے اجزاء کم نہیں ہوئے ہیں, ترتیب خراب ہو گئی ہے. دونوں کی مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مثلاً سائیکل خود ایک سسٹم ہے. سائیکل بہت سادہ سی ایک چیز ہے, سائیکل ایک سسٹم ہے. اس کے اندر ایک ان پٹ ہے, ایک آؤٹ پٹ ہے, اس کے اندر ایک پروسیسنگ ہے. انپٹ آپ کی جسمانی طاقت ہے, آؤٹ پٹ آپ کی ٹریولنگ ہے, اور اس کی پروسیسنگ وہ چین کا چلنا ہے جس کے ذریعے سے ٹائرز گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کی ترتیب صرف تبدیل کر دیں, چین کو تبدیل کر دیجئے, آگے کی بجائے پیچھے کی بجائے آگے لگا دیجئے, پھر وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس. کم از کم یہ ہوگا, ایفیشنسی ختم ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. یا ممکن ہے ایسا ہو کہ سسٹم کولیپس کر جائے, ایسا سسٹم چلے ہی نہیں. مثلا آپ نے اسٹیئرنگ ویل نکال کے کچھ اور کر دیا اس کے ساتھ, تو سسٹم میں سے اجزاء ختم نہیں ہوئے, اجزاء موجود ہیں, ترتیب خراب کی ہے. جیسے آپ ترتیب خراب کریں گے دو میں سے ایک کام ہو جائیں گے, یا پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی یا اصل پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. صحیح. تو اب اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک سسٹم ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ سسٹم ہے اور پروڈکٹیوٹی کم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم یہ مطلب ہے کہ آپ نے ترتیب اجزاء کی تبدیل کر دی ہے, یا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اجزاء میں سے کچھ اجزاء کو کم کر دیا ہے. اچھا, اگر پروڈکٹیوٹی بالکل ختم ہو جائے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہوگا, یا اجزاء کی ترتیب خراب کر دی گئی ہے یا اجزاء بالکل ختم کر دیے گئے. اب میں پھر دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں, دین سسٹم ہے یا متفرق اجزاء ہیں؟ ہم قبول کرتے ہیں کہ اس دین ایک سسٹم ہے, اس میں ایک انپٹ ہے, اس کے اندر ایک آؤٹ پٹ ہے, اس کے اندر پروسیسنگ ہے. انپٹ کیا ہے؟ انپٹ وہ انسان ہے جس کو خدا تعالیٰ خلق فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ہمارا انپٹ ہے. انبیاء اس کا انپٹ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں انبیاء کو رکھا ہے, اولیاء کو رکھا ہے, اوصیاء کو رکھا ہے. یہ پوری کائنات اس کا انپٹ ہے. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ چند صالح کمال پر فائز انسان, اس کا آؤٹ پٹ تھا. فصلوں کا اگنا آؤٹ پٹ نہیں ہے, فصلوں کا اگنا صرف وسیلہ ہے, صرف اس دنیا میں انسانوں کے رہنے کا تقاضا ہے. اربوں جانور یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, حشرات, رینگنے والے کیڑے, یہ آؤٹ پٹ ہیں؟ یہ آؤٹ پٹ نہیں ہے, یہ صرف یہاں پہ رہنے کے تقاضے ہیں. اصل آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اصل آؤٹ پٹ یہ کہ کسی نے حضرت سلمان فارسی بننا ہے, یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. کسی نے حضرت ابو ذر غفاری بننا ہے, یہ اس کا اصلی نتیجہ ہے. اچھا, اگر یہ نتیجہ نصیب نہ ہو رہا ہو تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب خدا نہ کرے, ایک مطلب تو کوئی یہ لے سکتا ہے کہ سسٹم بنانے والے نے اچھا سسٹم نہیں بنایا. بنانے والا قادر متعال ہے, حکیم ہے, علی الاطلاق عقل رکھتا ہے, اس کے اندر عقل کی کوئی کمی نہیں ہے, خالق عقل ہے, اس کے سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے. فرماتا ہے اس سے بہتر نظام تمہارے پاس نہیں ہے. اب بھی اگر ہمیں اس سسٹم سے آؤٹ پٹ نہ ملے تو پھر یقینی بات ہے کہ دو میں سے ایک کام ہو گئے, یا اس کے اجزاء کی ترتیب خراب ہو گئی ہے یا اس کے کچھ اجزاء کم ہو گئے. آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. اگر میں اور آپ اس شہر کراچی کے اندر, اس ملک پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے پاس دین موجود ہے, دین کے بارے میں یقین ہے کہ یہ سسٹم ہے, یقیناً یہ اچھا نظام ہے, یقیناً اس کے اندر پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے, پھر بھی یہ نہ دے تو دو میں سے کوئی ایک کام ہم نے کیا ہے. یا اس نظام کے اجزاء کی ترتیب خراب کی ہے, یا اصلاً اس نظام کے اجزاء کو ہم نے ختم کر دیا ہے, ختم کر دیا اس کو. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم نے کہاں خرابی کی ہے. میرا اپنے خیال ہے ہم میں سے تقریباً اکثریت قاطع افراد وہ ہیں جو جدی پشتی اس دین کے اندر ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرقے کو یا مذہب کو تبدیل کر کے کسی اور فرقے اور مذہب کے اندر آتے ہیں. اگر ہم جدی اور پشتی اس مذہب کے اندر اور اس فکر کے اندر ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے تھا, مجھے کہ اس مذہب سے ہم نے کیا لینا تھا اور اس مذہب نے ہمیں کیا دینا تھا. آیا وہ سب نصیب ہو چکا ہے؟ یعنی اگر ایسا ہو کہ ایک نسل کے پانچ نسلیں, دس نسلیں, اور ہم جیسوں کے کیس میں شاید پچاس نسلیں ایک بزنس کریں اور آج تک پتہ نہ چلے کہ اس بزنس سے ملنا کیا تھا, کوئی اس کو حماقت کہے گا؟ مردانی کہے گا ہماری؟ اور ہمارے اور آپ کے کیس میں تقریباً پچاس نسلیں گزر چکی ہیں اکثر, کہ ہم اب ہمیں کم از کم اب ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم نے یہاں پہ کیا نصیب کرنا ہے, کیا ہمیں نصیب ہونا ہے اس سے, اس دین سے ہمیں کیا ملنا ہے. جب ہمیں پتا چل جائے کہ ہمیں کیا ملنا ہے, پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے اجزاء میں سے ہم نے کون سے حصے کو کم کیا. اور یہاں پر مسلسل رابطے بنے ہوئے ہیں. سسٹم کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے اس کے اجزاء میں رابطہ بہت شدید ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ایک جیسی ترتیب بھی خراب کریں گے معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. دو دن سے آپ کے سامنے ایک اصرار ہو رہا ہے, وہ یہ کہ ہمارا نظام پورا کا پورا نظام بنا ہوا ہے توحید کے اوپر, ہم نے یہاں خرابی کی ہے. بنیادی ترین نظام کے بنیادی ترین حصے میں ہم نے کوتاہی کر دی ہے. اب کیا یہ پروڈکٹیوٹی دے گا, ایفیشنسی اس کی رہے گی کوئی؟ ظاہر ہے کہ نہیں رہے گی. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے گاڑی میں سے انجن نکال لیا ہو, تو اب اس گاڑی کا اصلی کام نہیں ہونا چاہیے. اس گاڑی کا اصلی کام تھا کہ یہ چلے, اس کو نہیں چلنا چاہیے. ہاں ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کر ابھی بھی استراحت کر لیں, آپ رات گزار لیں, لیکن یہ اس کا اصلی کام نہیں تھا. ممکن ہے ابھی بھی کوئی دین سے کچھ مزے لے لے, ممکن ہے ابھی بھی دین سے کچھ فائدے ہو جائیں, کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. لیکن پوچھا جائے کہ یہ دین کا اصلی فائدہ تھا, تو یہ نہیں ہے, اصلی دین کا فائدہ نہیں تھا. اصلی فائدہ کیا تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اصلی فائدہ یہ تھا کہ یہاں سے باکمال انسان نکلنے تھے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ پوچھے ٹھیک ہے باکمال انسان تو نکلنے, دنیا میں کچھ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے ہی ہمارا ہم و غم وہ باکمال انسان بنانا ہوا, دنیا کی ہر سعادت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی, دنیا کی ہر خوبی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. خداوند تعالی وعدہ فرماتا ہے ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر اہل قریہ ایمان لائیں تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان پہ نازل کر دیں گے. یہ جو زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہونے کا وعدہ کر رہا ہے, یہ جنت میں تو نہیں ہو سکتا. جنم سے تو زمین و آسمان علیحدہ ہے نہیں اصلا. یہ خدا نمتال یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو ایمان لے آؤ تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیں گے. اور مسلسل پروردگار عالم کا وعدہ اسی کے ساتھ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف بڑھیں گے تو دنیا ترک ہو جائے گی اور صرف آخرت ملے گی, نہیں, دونوں چیزوں کو ملنے کا وعدہ کیا. بس ہماری کوتاہی کہاں پر ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم نے کیا چھوڑ دیا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہم نے توحید کے تصور میں کمی کی. اچھا اس میں اب ہم ترمیم کیسے کر سکتے ہیں, اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ فقط توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور ہمارا جو اصلی موضوع تھا وہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں مشکلات آزمائشوں کے اوپر ہمارا رد عمل ہے, کہ ہم دنیا کی مصیبتوں آزمائشوں کے اوپر رد عمل کیسے دکھائیں. کل بات ہوئی کہ ہم توحید کے اندر مشکل سے دو چار ہیں, اس خاطر ہم ان مشکلات اور آزمائش کے تصور میں کمی سے دو چار ہو گئے. اب توحید کی ترمیم کیسے کریں گے تاکہ ہمارا پہلا قدم صحیح قدم ہو جائے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو عقائد ہمارے پاس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اصول دین پانچ ہیں, توحید عدل نبوت امامت قیامت, ان عقائد کو جو پڑھانے کا ہمارا انداز ہے وہ عقائد کا نہیں ہے, وہ ایسا ہے جیسے کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہو, جیسے کوئی الف بے سکھا رہا ہو. الف بے میں منطق نہیں ہوتی, الف کے بعد بے کیوں ہے, پے کیوں نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے. یعنی مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پہلے ایک نقطے والے آئیں گے پھر دو نقطے والے آئیں گے, تو پہلے اوپر والے کیوں آئیں گے, نیچے والے کیوں نہیں آئیں گے, پہلے مثلا پہلے تے کیوں آئے گا, پہلے پے کیوں نہیں آئے گا, منطق نہیں ہے. الف بے پے تے سی سب کچھ ہے, پہلے پہلے وہ جو دائرے والے وہ کیوں نہیں آئیں گے, پہلے سیدھے والے کیوں آئیں گے, کوئی منطق تھوڑی ہے. ابجد میں منطق نہیں ہوتی, اے بی سی ڈی میں منطق نہیں ہوتی. ہم لوگ بدقسمتی سے عقائد کو بھی ابجد کی طرح سکھاتے ہیں. اصول دین پانچ ہیں, توحید عدل نبوت امامت قیامت. اگر کوئی بچہ معمولاً کہے مثلا پہلے عدل کیوں نہ کہوں, کہتے نہیں پہلے توحید کو پھر نبوت کو, یا پہلے توحید کو پھر عدل کو. یعنی ہم لوگ ابجد کی طرح سکھاتے ہیں اس کو. یہ توحید سیکھنے کا طریقہ کار نہیں ہے, اس سے توحید نہیں آئے گی, اس سے صرف لفظ آئیں گے. توحید کا صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اصل عقائد کو ہمیں کیسے سیکھنا چاہیے جن پر ہمیں یقین ہوتا چلا جائے. یہاں پہ دو حصے ہیں, یوں سمجھ میں آتا ہے عقائد کے معاملے میں دو حصے ہیں. ایک اس کی علم کے اندر تشریح, توحید کا مطلب کیا ہے, توحید کی اقسام کیا ہیں, یہ پہلا حصہ ہے. علم کے حصے میں تشریح, جاننے کی حد میں تشریح, یہ کیا ہوتی ہے, اس کی اقسام کیا ہیں, اس توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے اس پر اطمینان کہ توحید ہے. دوسرا حصہ بہت سخت ہے, پہلا حصہ نسبتاً آسان ہے. اب توحید کے بارے میں عقائد کے بارے میں کوئی کتاب لے لیجئے, مثال کے طور پر ہمارے پاس عقائد کی بہت ساری کتابیں ترجمہ بھی ہوئی ہیں، تحریر میں بھی آئی ہیں، بیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی کتاب اصول دین، اصول عقائد، پتہ نہیں کن کن ناموں سے کئی کئی دفعہ ترجمہ ہو کر چھپی ہے، بازار میں دستیاب ہے، آپ وہ کتاب لے لیجئے، توحید کے بارے میں اس کے بیان کو پڑھ لیجئے۔ جو لوگ تھوڑا سا عمیق تر سوچنا چاہتے ہیں وہ شیخ مظفر کی کتاب عقائد امامیہ ہے، وہ بھی ترجمہ ہوئی ہے، وہ بھی بازار کے اندر دستیاب ہے، اسے لے سکتے ہیں۔ کسی نے اور عمیق مطالعہ کرنا ہے، اور زبانوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، تو علامہ ہلی کی کتاب تھی باب احادی عشر، 11 چیپٹر، انگلش میں ترجمہ بھی ہوئی بھی ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور کسی نے کام کرنا ہے اس کے اوپر، خواجہ نصیر الدین توسی نے ایک کتاب لکھی تھی تجرید العقائد، اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلا چیپٹر ہے سارا علم، کہ آپ جانیں کہ یہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس پر اطمینان ہو جائے کہ توحید ہے، اس پہ اطمینان ہو جائے کہ توحید ہے۔ ان دونوں کا کسی حد تک تعلق ہے، زیادہ تعلق نہیں ہے، زیادہ تعلق نہیں ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جس نے توحید پر کوئی کتاب نہ پڑھی ہو اور مکمل موحد ہو، ایک خدا کا ماننے والا، اور عین ممکن ہے جس نے کسی نے کتابیں پڑھ کے ڈھیر لگا دی ہوں اور قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق، تعبیر کے مطابق، یحمل اسفارا، گدوں کی طرح کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اسے کچھ نصیب نہیں ہوا ہے، اس کے اندر کوئی توحید نہیں ہے، شرک کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے پورا، عجیب و غریب اس میں صورتحال بن سکتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین توسی، ان کی کتاب کا ابھی ذکر ہوا، بڑے فلاسفرز میں سے ایک تھے، تقریباً 6 ہجرہ میں زندگی گزارتے تھے، 565 ہجرہ قریب ان کا دور بنتا ہے، 6 ہجرہ میں زندگی گزارتے تھے، معتقد تھے کہ لوگوں کو عقائد اصول سے آنے چاہیے، دلائل سے آنے چاہیے، سب کے اوپر اپنی مملکت کے اندر لاکو خان کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، واجب کر دیا تھا کہ سب کے پاس عقائد دلیل سے ہونے چاہیے، پوچھتے تھے باقاعدہ لوگوں سے، سوال کیا جاتا، تمہارے پاس کیا فلسفی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ تو کسی جگہ کے اوپر پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، مشہور و معروف روایت رسول اللہ کے زمانے میں مرسوم ہے یہ روایت، اور کوئی کسی دیہاتی کو دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، دلیل کیا ہے تمہاری، کیا تمہیں فلسفے سے کیا دلیل آتی ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا مجھے فلسفہ نہیں آتا۔ اب تم خدا کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہوں۔ کیا دلیل تمہارے پاس؟ کہنے لگا اگر خدا نہ ہوتا تو میں بیج نہ بوتا، پھر خدا نہ ہوتا بیج نہ بوتا، خدا ہے جس کے اوپر مجھے امید ہے کہ جس بیج کو میں زمین میں ڈال دوں گا اس کو خدا نکال دے گا، خدا ہے۔ خدا نہ ہوتا میں درخت نہ اگاتا، جس درخت کے پھل میں نے کھانے نہیں ہیں اس کو اگانے کا کیا فائدہ ہوتا، خدا ہے تو میں درخت اگائے۔ خواجہ نصیر الدین توسی مطمئن ہو گئے کہ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے سب لوگوں کے پاس فلسفی دلیل ہو، اگر فطرت سے بھی دلیل ہو وہ بھی کافی ہے، مضبوط دلیل ہے۔ تو ضروری نہیں کسی نے واقعا علم کی انتہا میں پہنچا کہ اپنے آپ کو توحید کو حاصل کیا ہو، نہیں، ممکن ہے کسی وجہ سے حاصل کر لیا ہو، لیکن عموماً راستہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے، عموماً راستہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ لیجئے۔ لہٰذا میں اور آپ اس عمومی راستے پر چلنے والے لوگوں میں سے، یہ کہ کوئی نہ کوئی کتاب توحید کے اوپر پڑھ لیجئے، کوئی نہ کوئی مضمون توحید کے اوپر پڑھ لیجئے، کسے توحید کہیں گے، توحید کی کتنی اقسام ہوں گی، کم سے کم کیا کام کیا ہوگا، وہ یہ کہ علم کی حد میں شرک نہ کرتے ہوں، علم کی حد میں کوئی ایسی بات نہ کہتے ہوں جو شرک آمیز ہوتی ہو، اس کی حد میں کم سے کم مباحد ہو جائیں، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، توحید پہ یقین کیسے کریں گے، توحید پہ یقین کیسے ہوگا۔ اس کے لیے چند نکات عرض ہوں گے، آپ سے دوبارہ درخواست ہے، تھوڑا سا یہاں پہ جگہ ابھی موجود ہے، البتہ آج اتنی شاید سردی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو لوگ اس طرف آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو۔ وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر کوئی توحید کو سیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف علم کی حد میں اپنی زندگی میں سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھے، زندگی کے نقصانات سے سیکھ سکتا ہے, زندگی کے اندر جو کامیابیاں حاصل کی ان سے بھی سیکھ سکتا ہے, اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھے. اگر خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, نہیں بھروسہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ خدا اور اس کا نظام, اس کے سوا کچھ اور ہے یہاں پر؟ اصلا اگر انسان توحید کے اوپر غور کرنا شروع کر دے, حقیقی معنی میں تفصیل کے ساتھ غور کرنا شروع کر دے, تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ ہم لوگ بالکل ابس فکر کر رہے ہیں, بالکل بے ہدف سوچ رہے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر یہ طے ہے کہ خدا جانتا ہے اور قطعاً جانتا ہے, اور اگر یہ طے ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اس کی مرضی سے آئی ہے, اس کے جانتے بوجھتے ہوئے آئی ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ جب چاہے گا اس مصیبت کو حل کر سکتا ہے, تو پھر چلانا کس بات کا ہے؟ پھر چیخنا کس بات کا ہے؟ ہاں کوشش ضرور ہونی چاہیے, جدوجہد پوری ہونی چاہیے. اور میں معمولا ناز کرتا ہوں, سعید الشہدا نے جدوجہد پوری کی ہے, حتیٰ جو عدہ قلیل ان کے پاس تھا اس کے باوجود لشکر کے جو فوجی تقاضے تھے اس کو پورا کرتے تھے, جبکہ جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا ظاہری طور پر, لیکن سعید الشہدا نے جنگ کے اور لشکر کے تمام تقاضوں کو پورا کیا تھا, جو دفاع کے لیے لازمی تھا وہ سب انجام دیا تھا, اس کے بعد خدا نے متعال کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا. اور مشہور و معروف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی عالم عراق کے اندر تھے, سخت مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گئے, سخت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے, تو اپنے گھر میں جب بہت زیادہ پریشان ہوئے, خدا سے کہا خدا میں کس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں, نہ گھر میں یہ مشکل ہے, گھر میں وہ بھی مشکل ہے, اس مصیبت میں ہوں اس مصیبت میں ہوں, ایک دم سہن میں آ جاتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ اے خدایا مل ہیلا, اے خدایا راستہ کیا ہے؟ اچانک ان کو ایک آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ الحیلۃ فی ترک الحیلۃ, راستہ یہ ہے کہ تم راستہ مت ڈھونڈو, خدا پہ انحصار کرو, راستے مت ڈھونڈو, تم اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق جتنا کچھ کر سکتے تھے تم کر چکے ہو, جب تم کر چکے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ خدا کی طرف سے ہے, اب کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ خدا پہ انحصار کرو. اب یہ کہ جو خدا بہترین نصیب میں ہوگا وہ تمہارے سامنے لے آئے گا, اور اگر مشکل میں بھی ڈالے گا تو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا خدا نے پناہ دی ہوئی ہے کہ ہم پہ ظلم نہیں کرے گا. ہاں اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم, تمہارے صدور کا تمہارے دلوں کا امتحان ضرور لے گا. بس اس نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہم پہ ظلم نہیں ہونے دے گا, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا امتحان لے گا, ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے گا, تو جتنی بھی آزمائش اور ابتلاعات ہوں ان سب میں ایک وقت تک جد و جہد کرنا ہم پر واجب ہے, اور اس کے بعد خدا پہ اطمینان کریں, خدا نمتال کے اوپر یقین رکھیں کہ خدا نمتال معاملات کو سنبھالنے والا ہے. یہ وہ توحید ہے جو آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں اترتی ہے. لہذا کبھی کبھی اس مسئلے کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی تنہائی کے اندر خدا نمتال سے بندگی اور عبادات کے دوران طلب کیا جائے. ممکن ہے ہم لوگ اپنی عبادات کے اندر خدا نمتال سے دعاؤں میں کچھ مانگتے ہوں, لیکن شاید بہت اچھی دعائیں نہ مانگتے ہوں. ممکن ہم دعاؤں کے اندر بھی خدا کو نہ مانگتے ہوں بلکہ خدا سے ملنے والی دنیا کو مانگ لیتے ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ خود خدا کو بھی مانگا جائے. کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اے خدایا مجھے یہ دے دے, اے خدایا مجھے وہ دے دے, ایک دفعہ ہم خود خدا کو مانگتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا اپنی معرفت دے دے, خود خدا کو مانگنا شروع کر. جب ہم خود خدا کو مانگنا شروع کریں گے اس کا مطلب خدا اہم ہے ہمارے لیے, خدا کی دیوی چیز اتنی اہم نہیں ہے, خود خدا اہم ہے. یعنی اس کو تمثیل میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے اس کو کچھ دیا, تو جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے کیا دیا, تو اس نے کہا یہ اہم نہیں ہے کہ بادشاہ نے کیا دیا ہے, اہم یہ ہے کہ بادشاہ نے دیا ہے, اہم یہ ہے کہ بادشاہ نے دیا. ہم لوگ خدا سے لے رہے ہیں اور اہم یہ ہے کہ خدا نے کیا دیا ہے, ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ خدا نے جو دیا ہے وہ اہم نہیں ہے, یہ کہ خود خدا سے رابطہ ہوا ہے یہ اہم ہے, ہمیں اس پہ اہمیت دے دینی چاہیے تھی, ورنہ خدا سے بڑھ کے کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اہم ہو جائے گی. تو یہ توحید آہستہ آہستہ دلوں میں اتر جائے گی, اور اچھا ہو کہ ہم لوگ ابتدائی زندگی سے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. یعنی جیسے ہی کچھ شعور آنا شروع ہوا ہے, جیسے ہی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں, جیسے ہی ابھی ہمارے ذہن اتنے پختہ نہ ہوئے ہوں, اس وقت خدا نمتال کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں. ورنہ ظاہر ہے ایک وقت تک انسان ایک خاص چیز کے اوپر بن جائے پھر وہاں سے نکالنا بہت مصیبت کا کام ہے. اور اب جب یہ شعور حاصل ہو جائے علم کے مرحلے میں اطمینان کے مرحلے میں پھر آزمائش پہ صبر آسان ہے, پھر آزمائش پہ صبر بہت آسان ہے. اچھا اس میں ایک اور راستہ, ایک تو یہ راستہ ہوا کہ توحید کے اوپر محنت کی جائے علم کے مرحلے میں بھی اطمینان کے مرحلے میں بھی, تو پھر آزمائش کے اوپر انسان صبر کرے یہ آسان ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کیا جائے. اہل بیت کی روایات ایسے خزانے کی مانند ہیں جو انسان کے سامنے نئے راستے کھول دیتی ہیں. خود اپنی روایات کے بارے میں اہل بیت یوں بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, فرماتے ہیں مغرب میں جاؤ یا مشرق میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. مفید علم اہل بیت کے پاس ہے, علم نما چیزیں بہت ہیں. نہیں معلوم فلاں ستارے کا سائز کتنا ہے, فلاں سیارے کا سائز کتنا ہے, فلاں گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے, نہیں معلوم ٹیکنالوجی کے اندر فلاں چیز کیسی ہے, فلاں چیز کیسی ہے. غیر مفید علم کم نہیں ہے. دنیا کی اتنی ڈھیر ڈھیر ساری لائبریریز بھری پڑی ہیں. ایک برٹش لائبریری کے اندر 65 ملین کتابیں بیان کر رہے ہیں وہ لوگ, کتنی 6 کروڑ سے اوپر انٹریز بیان کر رہے ہیں. کتنی کتابیں, ان میں کتنا مفید ہے کتنا غیر مفید ہے, نہیں معلوم کتنا مفید ہے ان میں سے. اہل بیت فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, مفید علم ہمارے پاس پاؤ, مفید علم ہمارے پاس ہے, ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ان کا علم کیسے نصیب ہوگا. عرض کیا ایک راستہ یہ ہے روایات کا مطالعہ کرنا. اب جیسے جیسے روایات پڑھتے چلے جائیں گے ان روایات کے اندر نئے ابواب آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے, اطمینان نصیب ہونا شروع ہوگا. ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد, فرماتے ہیں ان صبرت جرت علیک المقادیر وانت معذور وان جزعت جرت علیک المقادیر وانت معذور, فرمایا اگر صبر کرو گے تو جو خدا نے طے کیا ہے وہ ہو جائے گا, تمہیں اجر بھی ملے گا, اور اگر شکوا کرو گے تو جو خدا نے طے کیا ہے وہ پھر بھی ہوگا اور اب اجر بھی نہیں ملے گا. اب اجر بھی نہیں ملے گا, یعنی کیا تم اپنے شکوا سے خدا کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہو؟ ارے کہ نہیں. یعنی اگر مجھے معلوم یوں میرے سامنے یہ صورتحال ہے کہ میں نے ساری جد و جہد کی کسی کام کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا, خدا کا حکم اس پر ہو کہ یہ کام نہیں ہونا ہے, اب دو راستے ہیں, یا تو میں ساری جد و جہد کرنے کے بعد صبر کر لوں کہ نہیں خدا نے چاہا کوئی بات نہیں, جب اس نے نہیں ہونا ہے میں نے صبر کیا ہے مجھے اجر بھی ملے گا, اور صبر کا اجر کیا ہوگا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اگر میں شکوا کروں گا تو کیا ہوا ہے, اگر خدا نے طے کیا ہے کہ نہیں ہونا ہے میرے شکوا کرنے سے کیا ہو جائے گا, نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مجھے صبر کا اجر ملنا تھا اب وہ بھی نہیں ہے, اب وہ بھی نہیں ہے. البتہ یہ دونوں جملات ہماری جد و جہد کے بعد ہیں, صبر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صبر کے مطلب میں کام نہ کرنا لے بیٹھے. سید الشہداء سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا تھا, بولو چاہتے امام سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا تھا, لیکن دونوں نے بھرپور جد و جہد کی تھی. حسن یہ چیپٹرز کا ہمارے اسلامی تعلیمات کا غلط سمجھا جانا ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. ہم توکل کا مطلب بیکاری سمجھتے ہیں, توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ہم مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. صبر کا مطلب انیفیشنسی سمجھتے ہیں, صبر کا مطلب یہ کہ میرے کام کو ایسے ہی گزار دینا چاہیے. یہ سب غلط فہمیوں کے نتیجے میں. صبر کا مطلب یہ کہ آپ اپنی تمام تر جد و جہد کریں گے, اس کے بعد اگر خدا کا حکم یہ کہ نہ ہو تو نہ ہو, ٹھیک ہے. خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے. مثلا امیر المومنین نے یہ چاہا تھا کہ امیر شام زندہ رہے, امیر المومنین نے بھرپور جد و جہد کی تھی امیر شام کے مقابلے میں. حضرت جنگ صفین سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے تاریخ اسلام کے اندر, اس ابتدائی زمانے کے اندر 10 مہینے تقریباً جنگ صفین چلی ہے اور 10,000 لوگ مرے ہیں. ایک لیلۃ الحریر کے اندر 30,000 لوگ مرے تھے. 30,000 بہت بڑا نمبر ہے, آج کے حساب سے بھی بہت بڑا نمبر ہے. مثلاً آپ تصور فرمائیں کہ کراچی کے بدترین سالوں میں 1500 لوگ مرے ہیں, 1500 پونے 2000 لوگ مرے ہیں, 30,000 لوگ 1400 سال پہلے ایک آبادی میں سے ختم ہو گئے ایک رات کے اندر, لیلۃ الحریر کے اندر. بہت بڑی تعداد ہے, 30,000 جنازے ایک جگہ پہ رکھے ہو, آپ تصور فرمائیں کیا حشر ہوتا ہوگا. اس جنگ صفین کے باوجود امیر شام بچ گیا. امیر المومنین نے کیا کوشش نہیں کی؟ جنگ صفین سے بڑھ کے کیا کوشش ہو سکتی تھی؟ امیر المومنین نے مکمل کوشش کی, پھر خدا کے ارادے پہ صبر کیا, پھر خدا کے ارادے پہ صبر کیا. اصلا جب غصب خلافت ہوئی تو صبر کیا. جیسے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے گلے میں پھندے بسے ہوئے تھے, لیکن میں نے صبر کیا. تو یہ تمام تر جد و جہد کرنے کے بعد پھر صبر کا معاملہ ہے, کہ اس کے بعد خدا نے متعال کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہوا, جیسے کہ روایت میں فرمایا کہ ان صبرتا جرت علیک المقادیر, اگر صبر کرو گے تم پر خدا کی قدر جاری ہو جائے گی, خدا کا فیصلہ جاری ہو جائے گا. وانت ماجور, تمہیں اجرت ملے گی, تمہیں اجر ملے گا. صبر کا اجر کیا ہے؟ یہاں پر ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے, مفاہیم کی حد میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد, عجل فرج. مفاہیم کی حد میں, مفہوم کی حد میں ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس مفہوم غلط سمجھ میں آئے. صبر کا مطلب کچھ اور تھا, ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. توکل کا مطلب کچھ اور تھا, ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. ایک اور مشکل بھی ہمارے ساتھ پیش آئی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کوئی اصطلاح بہت اہم اصطلاح تھی, اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, اب ہمیں نہیں پتا اس کی قیمت کتنی ہے, ہمیں نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا ہے. ان میں سے ایک صبر ہے. میں تقریباً یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں نہیں معلوم صبر کی اہمیت کیا ہے اور صبر کے نتائج کیا ہے. ایک تو مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صبر کیا ہے, ہم صبر کے مقابلے میں کس چیز کو قرار دے رہے ہیں, بے صبری کسے کہتے ہیں, صبر کسے کہتے ہیں, یہ نہیں معلوم. دوسرا مسئلہ یہ کہ صبر کی اہمیت کیا ہے, کتنی اہم چیز ہے صبر. یعنی اگر آپ روایات کے اندر غور فرمائیں, پھر یہاں پر روایت پڑھنے کا فائدہ ہے, ہمارے سامنے چیزوں کی حقیقتیں نکل کے آتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اب وہاں پر صبر کہتے ہیں فوری نتیجہ دینے والی ایک چیز ہے, صبر فوری نتیجہ, قطعی نتیجہ, بلکہ فوری سے اچھی تعبیر قطعی نتیجہ ہے. اگر آپ نے مولانا امیر المومنین کی کلمات میں ایک کتاب دیکھی ہو, درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد عجل فرج. ایک تو نہج البلاغہ ہے جس کے اندر تین حصے ہیں, ایک خطبات ہیں, ایک مکتوبات ہیں, اور ایک کلمات قصار, مختصر کلمات. ایک اور کتاب ہے جو کم لوگوں کے پاس ہوگی, تجلیات حکمت, اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, عربی میں مشہور معروف کتاب ہے, اس کا نام ہے غرر الحکم. غرر الحکم, غرر کہتے ہیں گراں بہا در کو, ایسے پتھر جو بہت مہنگے پتھر ہوتے ہیں ان کو غرر تعبیر کرتے ہیں. غرر الحکم یعنی حکمت کے وہ قیمتی پتھر. اس میں مولانا امیر المومنین کے وہ کلمات ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں, انتہائی کم. اب ایک کلام کو بننے کے لیے دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں. مثلا اگر میں اردو میں کہوں میں آیا, یہ ایک کلام ہے, اس کو دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم. مولا کی اس کتاب کے اندر سینکڑوں ایسے کلام ہیں جو حکمت رکھتے ہیں, دو لفظ ہیں بس, دو لفظ. ان میں سے ایک ہے اصبروا تصفروا, صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف دو جملے, دو لفظ. دو لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں الفاظ کے اندر ایک ایسا قطعی رابطہ ہے جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, ورنہ مولا اس رابطے کو بیان کرتے کہ نہیں اس میں علیحدگی بھی ہوتی ہے. مثلا آپ اور میں اردو کے اندر کہہ سکتے ہیں آگ گرمی, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اگر کہیں گرمی ہوگی تو آگ کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی, اور اگر کہیں آگ ہوگی تو گرمی کی کوئی نہ کوئی قسم ضرور ہوگی. امام فرما رہے ہیں اصبروا تظفروا, صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر اور کامیابی کو علیحدہ نہیں کر سکتے. جہاں کہیں صبر کرو گے کامیابی نصیب ہو جائے گی, بس اگر کسی کو کامیابی چاہیے اور کہ میں صبر نہیں کرنا چاہتا، مولا کے فرمان کی روشنی میں ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے میں نے صبر کیا اور کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں کہنا پڑے گا پھر اس کا مطلب ہے تمہارا صبر کامل نہیں ہے، تھوڑا سا اور وقت گزار لو، تھوڑا سا اور وقت گزارو صبر کے اندر، صبر کے اندر اور صبر کرو. کیونکہ مولا فرماتے ہیں صبر کرو کامیابی نصیب ہو جائے گی، کامیابی کہیں نہیں جائے گی. اور اس میں بہت خوبصورت جملات ہیں مولا امیر المومنین کے سلسلے کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی لذت صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے. فرماتے ہیں حلاوت الظفر، کامیابی کی لذت مرارت الصبر، صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ صبر کرنا تلخ ہے، صبر کرنا بہت شدید ہے، صبر کرنا مشکل کا کام ہے، لیکن جیسے انسان سوچ لے اور اس کو اطمینان ہو کہ اس صبر کے پیچھے ظفر کامیابی ہے، تو پھر یہ صبر بہت آسان ہے، پھر یہ صبر آسان ہے. کیوں؟ انسان صبر میں مشکل کیا ہوتی ہے، کیوں صبر نہیں کرتا؟ صبر میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی صبر نہیں کرتا اس وجہ سے کہ محبوب چیز کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہوتا ہے. مثلاً کوئی انسان بھوک کے اوپر صبر کیوں نہیں کرتا؟ اس کو کھانے کی لذت عزیز ہوتی ہے، تو وہ بھوک کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ وہ لذت ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ لذت نصیب نہیں ہو رہی ہے. اس کا غم اس کے صبر کو اور زیادہ مشکل میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اگر اس کو پتا ہو جتنی دیر صبر کروں گا اس سے بڑھ کر لذت ملے گی، اب صبر میں آسانی سے صبر کرے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے لذت بہت بڑی ہے، بڑی لذت سامنے. اور یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام علیہ السلام، انبیاء اولیاء اوصیاء صبر فرماتے ہیں، ان صبر کے پیچھے ایک حقیقت ہونی چاہیے جو سمجھ میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس مقام پر، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کا علم زیادہ ہو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. جانتے ہیں صبر کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اور ان تمام مثالوں کے پیچھے ہمیں انبیاء کی زندگی نظر آتی ہے. کیوں صبر کر لیتے تھے؟ جانتے تھے کہ کامیابی اگر چاہیے اس صبر سے گزرنا پڑے گا، اور اس صبر کے پیچھے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہونی. کاش ہم لوگوں کو بھی یہی سمجھ میں آ جائے. میں نے دو مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کی مفاہیم کے اعتبار سے. ایک مفہوم کے اندر مشکل یہ ہو گئی کہ ہمیں مفہوم پتہ نہیں ہوتا، صبر کا معنی نہیں جانتے. دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ مفہوم تو پتہ چلتا ہے، اہمیت نہیں جانتے، اہمیت نہیں جانتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس صبر کے نتیجے میں ہوگا کیا. ایک اور مشکل بھی ہے، کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ صبر کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے صبر کے نتیجے میں کیا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہم سوچنے لگتے ہیں جیسے آج کے دور میں نہیں ہوگا، پہلے ہو جاتا ہوگا. تینوں کے پیچھے توحید میں کمی آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس خاص مشکل کے پیچھے آج کے زمانے کی خاص غیر توحیدی فکر ہے. وہ یہ کہ ہم سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے انبیاء صبر کرتے تھے، اس کے نتیجے میں کامیابی ہوتی تھی، ائمہ صبر کرتے تھے انہیں کامیابی ملتی تھی. نہیں معلوم آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ جب اس زمانے کے واقعات کو پڑھتے ہیں اپنے آپ سے اس کا رابطہ نہیں بنا پاتے. شاید اس وجہ سے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے. وسائل کے اعتبار سے عرض نہیں کر رہا، اخلاق کے اعتبار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عادتوں کے اعتبار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. زمانے کے اعتبار سے دور ہے تو یقیناً وسائل کے اعتبار سے بھی دور ہو گئی. ظاہر ان کے زمانے میں گاڑیاں نہیں، ہمارے زمانے میں گاڑیاں ہیں، وہ وسائل نہیں ہے جو اس زمانے میں اس زمانے میں. لیکن جو اصل مشکل ہے وہ وسائل کی نہیں ہے، اصل مشکل اخلاقیات کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم میں وہ اخلاقیات نہیں ہیں جو ان کے اندر پائے جاتے تھے. اس وجہ سے ہمیں یہ شک ہونے لگا ہے کہ آیا ہمیں وہ نتائج ملیں گے یا وہ نتائج نہیں ملیں گے. ایک معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں وہ نتائج زیادہ شدت سے ملیں گے، زیادہ اچھے طریقے سے ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک خاص جگہ کے اوپر پہنچ کر ارشاد فرمائے کہ خدا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر، تین دفعہ جملے کی تکرار کی، سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر. تو اصحاب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا ہم پہ سلام کیا جا رہا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں, تم پہ سلام نہیں ہو رہا ہے, یہ سلام میرے بھائیوں کے اوپر ہے, تم میرے اصحاب ہو. کہا کہ اگر ہم بدر میں لڑنے کے بعد بھی صحابی ہیں اور بھائی کوئی اور ہے تو وہ بھائی کون ہے پھر؟ وہ بھائی کون ہے پھر جن پہ یہ سلام ہے؟ ہم نے بدر لڑی ہے, ہم نے خندق لڑی ہے, احد میں آپ کے ساتھ تھے. فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے, نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میری بات کو سنا ہے, صرف کاغذ کے اوپر سیاہ اور سفید دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں دیکھا, میری آواز کو بھی نہیں سنا ہے, کاغذ کے اوپر سیاہ اور سفید دیکھا ہے. سیاہ اور سفید کیا مطلب؟ یعنی لکھائی دیکھی ہے, بس لکھے کو پڑھا ہے, لکھے کو پڑھا ہے, مجھ پر ایمان لے آئے. فرماتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں. پھر اس کا مطلب ہے اگر آج کے دور میں کوئی نبی کی تعلیم پر عمل کر لے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے, پھر اس کے اجر کا نبی وعدہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کا مقام دوں گا اسے. تو اگر ہم لوگ واقعا اس کے اوپر آ جائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایات کے اوپر آج کے زمانے میں عمل کرنا شروع کر دیں, اجر بے تحاشا ہے پھر. اور یہ سب کچھ کائناتی حقائق ہیں. یعنی مثلا اگر نیوٹن نے 18ویں صدی عیسوی کے اندر یہ کشف کیا کہ زمین میں کشش ہے, تو ایسا نہیں کہ 1800 سال پہلے کشش نہیں تھی, تھی کشش, لوگ جانتے نہیں تھے. اگر ہمیں آج پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں جو خون ہے اس میں بلڈ گروپس ہیں, تو ایسا نہیں کہ 2000 سال پہلے بلڈ گروپس نہیں تھے, نہیں بلڈ گروپس تھے, ہم نہیں جانتے تھے. یہ کائناتی حقائق ہیں. اگر ہم انسانوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کائنات کے حقائق کو کشف کر سکتے ہیں, تو کیا وحی و خدا ہمیں ان حقائق سے کم چیزیں سکھائے گی؟ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات صرف ایک زمانے کے لیے ہوں گی؟ یقیناً جو ان کی تعلیمات ہمیں نصیب ہونی چاہیے وہ کائناتی حقائق کے اوپر ہونی چاہیے. اگر صبر اس زمانے میں یہ اثر دکھاتا تھا, یقیناً صبر کی آج کے زمانے میں بھی یہی تاثیر ہونی چاہیے. اور اتفاق سے صبر کی بات ہوئی, چونکہ ہم نے پہلے مشکلات کا تذکرہ کیا, اس کے بعد پھر صبر کے اوپر گفتگو ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, شاید اس معاملے میں ہم سے زیادہ کسی کو آگاہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کے واقعات کو سن لیا ہے, ہم نے کربلا کے واقعات کو مقرر سن لیا ہے, اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ صبر کی تاثیر کیا ہونی چاہیے. تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اگر واقعا کوئی قوم صبر کرنے پر آ جائے تو خدا متعال اس کو کیا نصیب کر سکتا ہے. صرف اتنا سا سوچ لیجئے کہ یہ پورا کربلا کا واقعہ پنج تن کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے, اصحاب کسا کا اہم ترین واقعہ یہ ہے. اور اصحاب کسا پوری کائنات کے خلائق, پوری کائنات کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر شرافت اور کرامت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کربلا سے بڑھ کر پوری تاریخ انسانیت کا کوئی واقعہ ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان شمار کیے جائیں گے ان میں کسی کے پاس شرافت اصحاب کسا سے زیادہ نہیں ہے. اور اصحاب کسا کا اختتام اس کربلا کے واقعے کی طرف ہے, اور اس کربلا کے واقعے میں شاید اہم ترین مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے جب سید الشہداء اپنی بہن سے الوداع کرنے کے لیے آئے. آخری وقت اہم ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے, تمام کربلا مصائب کے اوپر مشتمل ظاہر ہے. یہ کہ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو روانہ کیا مصیبت ہے, یہ کہ حضرت قاسم کو روانہ کیا مصیبت ہے, حضرت ابو الفضل العباس کے ناشے پر پہنچے مصیبت, لیکن ان تمام کے اندر جب خود خاندان اہل بیت سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے جو مصیبتیں اپنے درمیان جھیلی ہیں وہ کون سی مصیبت ہے, تو بی بی سیدہ ایک عالم کے خواب میں تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اس وقت کا ذکر کرو جب میرا بیٹا آخری الوداع کے لیے آیا ہے. یہ لمحہ نہیں معلوم کس قسم کا لمحہ ہونا چاہیے. اور سید الشہداء جب اس لمحے میں تشریف لائے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا بہن صبر کرنا, صبر کرنا. ہم نہیں جانتے سید الشہداء کے اس جملے کی تاثیر کیا ہے, لیکن علماء مقایسہ کرتے ہیں, کہتے ہیں شب عاشور ایک وقت آیا تھا جب دشمن کے لشکر نے ہلنا شروع کیا, سید الشہداء کے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا مضطرب ہو گئیں, اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں اور اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھیا دشمن کا لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اس بات کو اتنی دفعہ کہا کہ غش کھا کے گر گئیں, اور سید الشہداء نے نہیں معلوم اس غربت کے موقع پر کس طرح اپنی بہن کو جگایا ہوگا. بی بی مضطرب تھی اور ایک موقع ایسا ہے اضطراب کے اندر کہ اپنے بھائی سے وہ جملہ فرمایا اور کہا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان کیا یا نہیں کیا. شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا مضطرب تھی, کبھی دشمن کے لشکر کے چلنے سے مضطرب تھیں, کبھی دوستوں کی وفاداری پہ مضطرب تھیں, لیکن جب سید الشہداء نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن صبر کرنا, اس کے بعد بی بی کی استقامت وہاں تک پہنچی کہ تلہ زینبیہ پر سید الشہداء کو شہید ہوتے خود دیکھا ہے. بی بی کی استقامت اس جگہ پر پہنچ گئی کہ شام غریبہ میں سید سجاد کو خیمے سے لے کر آئی ہیں, اور بی بی کی استقامت بار بار نظر آتی رہی. وہ موقع آیا جب شام غریبہ میں بی بی ام کلثوم کے ساتھ جا کر دو بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائی, پھر وہ موقع آیا کہ شب کی تنہائی میں ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ پہرا دیا ہے, 11 محرم کو لشکر روانہ ہوتا رہا اور مخدرات جب اجساد کے برابر سے گزرے ہیں, بی بی زینب نے اپنے آپ کو سید الشہداء کی لاشے تک پہنچایا. بی بی زینب اتنی استقامت دکھا رہی ہیں, اتنی زیادہ استقامت دکھائی ہے, پھر جب سید الشہداء کی لاشے پر پہنچی ہیں اور سید الشہداء کی لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے جس میں سر نیزوں پہ لگا ہوا تھا, تو جذبات کی شدت میں سید الشہداء کے لاشے کی برابر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر مدینے کی طرف بلند کیا اور فرمایا یا رسول اللہ حاضر حسین و خواب ربن بن دبا, اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین ہے.
سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلب. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار علوم اہل بیت کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار مومنین بحرین کے اوپر ظلم کیا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. جو مومنین انسانیات کے اندر پاکستان میں ہونے والے مختلف سانحات کے اندر افغانستان کے اندر دنیا کے مختلف مقامات پر عزاداری کے اندر زخمی ہو رہے ہیں تجھے بحق و سرائے کربلا ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. جو شہید ہو رہے ہیں انہیں شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.